الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خمس کا چپٹر شروع ہوا تھا اور ایک حدیث کی تلاوت بھی آپ کے سامنے ہو چکی تھی. تین چار حدیثیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہیں. اس کے بعد خمس کے مسائل کا تذکرہ بھی ہوگا. آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ بھی مستدرک المسائل, اس کا دوسرا نام انہوں نے یہ بھی رکھا کہ مستنبط المسائل. مجتہدین اگر مسائل استنباط کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی حدیثوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کی دوسری حدیث ہے عن ابی جمیلہ عن بعض اصحابہ عن احدہما علیہ السلام. یہ ابی جمیلہ نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی ہے اور انہوں نے دو میں سے کسی ایک امام یعنی پانچویں امام یا چھٹے امام سے یہ والی روایت بیان کی ہے. قال امام نے ارشاد فرمایا قد فرض اللہ فی الخمس نصیبا لآل محمد علیہ السلام. پروردگار عالم نے آل محمد کے لیے خمس میں ایک حصہ مقرر فرمایا تھا. ابتدا میں قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا تھا, اللہ نے اپنی کتاب میں وہ فریضہ مقرر کیا تھا تو پھر مسلمانوں نے کیوں نہیں دیا؟ اگر اللہ نے قرآن میں حصہ مقرر کر دیا تھا, آواز تھوڑی چھوٹی کرتے ہیں, اگر اللہ نے قرآن میں یہ حصہ مقرر کر دیا تھا تو پھر مسلمانوں نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کیوں کی؟ اب اس کی دلیل بتانے, اس کی وجہ بتانے امام سے کیوں ایسا ہوا. فابا ابو بکر ان یؤتیہم نصیبہم حسدا و عداوتا. اللہ نے تو یہ حصہ مقرر کیا تھا مگر ابو بکر نے انکار کر دیا کہ وہ آل محمد کا حصہ ان کو عطا کرے. ایک بات ہوتی ہے کہ جو حصہ ہے اس کو دینے سے فقط انکار کر دینا, نہیں دیتا میں, بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ فقط یہ معاملہ نہیں تھا کہ آل محمد کا جو حق تھا اس کے دینے سے انکار کر دیا, بلکہ نہ دینے کی وجہ وہ حسد اور دشمنی تھی. تو اب جو محبان اہل بیت ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتے تو وہ کس کی اتباع کریں گے؟ کہنے والے اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہیں گے, محب اہل بیت ہوں میں, مگر اتباع کس کی کریں گے کہ جنہوں نے انکار کیا؟ تو کیا آپ ان میں سے ہو جانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا تھا, یا ان میں سے ہو جانا چاہتے ہیں کہ جس کا اللہ نے حق مقرر کیا چنانچہ اس کی ادائیگی بھی کی جائے؟ اور یہ بات میں اس کی تفصیل میں بیان کروں گا کہ کوئی شخص بھی خمس سے مستثنی ہے نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہماری آمدنی نہیں ہے, ہمارا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کہے کہ میری کوئی آمدنی نہیں ہے تو میں کیا دوں. یہ بات مجھے اس لیے بھی یہاں کہنا پڑ رہی ہے کہ بہت سارے طلبہ ہی یہ بات سمجھ رہے ہیں. عوام کو تو چھوڑیے, باقی لوگوں کو تو چھوڑیے, بہت سارے طلبہ ہی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو شہریہ ہی کیا ملتا ہے, ہمیں تو ملتا ہی کیا ہے کہ ہم پر خمس واجب ہو جائے. نہیں, آپ کو ایک تاریخ مقرر کرنا ہے اور تاریخ میں اس پر پانچ روپیہ بچ گیا تو ایک روپیہ آپ کو خمس میں ادا کرنا ہے. پھر پانچ روپئے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں آپ کو؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے طلبہ یہاں کئی سال سے پڑھ رہے ہیں, کم از کم ایک سال سے تو زیادہ ہو گیا, مگر ان کے نام کی کوئی رسید بن کے آتی نہیں ہے کہیں سے. طلبہ ہی خود اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو دوسرے کیسے, دوسروں سے ہم کیا امید رکھیں؟ جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ کام ابوبکر نے کیا تھا تاکہ آل محمد کا حق روک لے. وہ تو اندازہ کیا جائے کہ کیا مینٹیلٹی ہے, کیا سوچ ہے. آگے امام ارشاد فرماتے ہیں وقت قال اللہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. یاد رکھو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے, اس کا حکم نہ لگا, منع کر دے اس کو, تو اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. اللہ نے نازل کیا تھا خمس کو اور اگر کوئی انکار کر دے تو یہی فاسق سمجھا جائے گا. جی اہل سنت کے جو خلیفہ رہے ہیں وہ بھی وہی ابو بکر ہیں, اور امام کے دور میں جو تھے وہ بھی وہی علی وہی ابو بکر ہیں. جو خلیفہ اول ابو بکر ہیں ان کی طرف اشارہ ہے اور ان کی یہ بات کہی جا رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ نہ لینے والوں کے بارے میں دیکھیں کیسی سخت قسم کی باتیں خود معصومین نے بیان فرمائی. یا ابو الفضل لنا حق فی کتاب اللہ فی الخمس. اے ابو الفضل, امام اس صحابی سے مخاطبہ, یا ابو الفضل یاد رکھو کہ اللہ نے خمس میں اپنی کتاب مقدس میں ہمارا حق مقرر کر دیا ہے. ولو محو ہو فقالو, لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو محو کر دیتا ہے اور یہ کہے, اب دیکھیے امام نے کیا بات کہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ امام کے زمانے کے لوگ بھی وہی بات کیا کرتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں, لیس من اللہ ہے, اللہ نے ایسی کوئی چیز واجب ہی نہیں کی ہے, خمس ہوتا کیا ہے بھائی, اللہ نے کوئی ایسی عبادت ہی نہیں بنائی ہے. کچھ لوگ یہ کہنے والا, یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو ابھی چند سالوں سے ہم سننے لگے, اس سے پہلے تو ہم نے اس کا تذکرہ کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو کچھ لوگ یہ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں اللہ نے کوئی چیز ایسی واجب ہی نہیں کی ہے, لیس من اللہ, اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں ہے. او یا دوسرا گروہ یہ کہے گا لم یعلموہ بہ, کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا یہ ہے, ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, معلوم ہی نہیں تھا. ایک تو بالکل انکار کر رہا ہے کہ نہیں اللہ نے ایسی کوئی عبادت واجب ہی نہیں کی ہے, بالکل منع کر رہے ہیں. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں ایسا ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا ایسا. کہتے ہیں کہ یہ بالکل انکار کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں. اب میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں, کبھی کبھار ایسی مثال دینا پڑ جاتی ہے کہ حیران ہو جاتا آدمی. کراچی کی بہت مسجد, بہت بڑی جامع مسجد کے ٹرسٹی, اور فقط جامع مسجد کے وہ ٹرسٹی نہیں ہے بلکہ مینیجنگ ٹرسٹی سب سے بڑے, اور مینیجنگ ٹرسٹی بھی ایسے مینیجنگ ٹرسٹی کہ دائم الآباد وہ مینیجنگ ٹرسٹی, یعنی ان کو مینیجنگ ٹرسٹی سے کوئی نکال نہیں سکتا, جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ مینیجنگ ٹرسٹی, یہ صحیح لفظ ہے. اور پچھلے 30 سال سے مینیجنگ ٹرسٹی, تو پچھلے 30 سال بھی, اور آئندہ اگر 30 سال زندہ رہے تو آئندہ 30 سال مینیجنگ ٹرسٹی. ان کا کہنا یہ تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خاندان میں 3 چیزیں نہیں. کون سی جناب 3 چیزیں نہیں؟ نمبر 1, ہمارے خاندان میں کہیں خمس نہیں, یعنی خاندان کا کوئی فرد خمس نکالتا ہی مانتا ہی نہیں ہے خمس کو. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں, میں مانتا ہی نہیں اس کو, وہ اس میں شامل ہو گیا. پورے خاندان میں کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں نہیں, نمبر 1 پورے خاندان میں خمس نہیں, نمبر 2 پورے خاندان میں کہیں تقلید نہیں, کوئی تقلید نہیں کرتا, نمبر 3 پورے خاندان میں کہیں حجاب نہیں ہے, کوئی عورت حجاب کرتی نہیں. لیکن مینیجنگ ٹرسٹی بنے میں, یہ ہمارے اپنے لوگوں کی بات ہے. ہم برادران اہل سنت کو کیا سمجھائیں کہ بھائی آل محمد کا حق ادا کرو, پہلے اپنے تو سمجھ جائیں, اپنے تو بار مان جائیں, پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جب وہ کہے کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کہتے ہیں دونوں برابر ہیں, ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو ادا کریں. زکان سوان, یہ دونوں برابر ہیں. ایک سال بات پڑھیں محمد والے میں. اور یہ حدیث بھی غالباً 5ویں اور 6ویں امام میں سے کسی کی ہے. عن اسحاق ابن عمار قال سمعته علیہ السلام یقول, یہ اسحاق ابن عمار راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو کہتے ہوئے سنا لا یذر عبد اشترى من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی, امام شاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا واللہ میں نے تو اپنے پیسے سے چیز خریدی ہے, جو لوگوں کی سوچ ہے وہ تو یہی ہے نا, ارے بھائی میں نے اپنے پیسے سے موبائل خریدا ہے, میں نے اپنے پیسے سے موٹر سائیکل خریدی ہے, میں نے اپنے پیسے سے سائیکل خریدی ہے, یہ جو طریقہ ہوتا ہے لوگ, بھائی میرا پیسہ تھا, میں نے کمایا تھا نا, میں نے کمایا تھا یا مجھے شہریاں ملا تھا, جو کچھ دیا ابھی مجھے جو ملا تھا اسے میں نے اپنے پیسے سے خریدی. کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی کہے کہ خدا بندہ یہ تو میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے, امام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی خریدے تو وہ ہم سے معذور نہیں سمجھا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارے یہ تو بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, جی نہیں, اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حتی یاذن لہ اہل القوم, یہاں تک کہ جس کا حق ہے ہم جس کا حق ہے وہ اس کو معاف کر دیں, وہ اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس جائیں, وہ اگر آپ کو اجازت دے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج ہو جائے گا, لیکن اس کے بغیر فقط یہ خود بخود سمجھ لینا کہ بھائی یہ تو میرا پیسہ ہے, لہٰذا میرے پیسے سے اگر میں نے خریدا ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے, یہ نہیں, یہ آدمی اس کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا. ابن شہر آشوب فی المناقب, ایک اور روایت ہے, عن ابی ہاشم بی اسناده عن الباقر علیہ السلام, یہ پانچویں امام کی روایت ہے, قال امام نے ارشاد فرمایا, قال اللہ تعالی لمحمد, پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات پڑھنا, اللہم صل علی محمد, پروردگار ارشاد فرماتا ہے, انی استفیتک وانتجبت علی علیہ السلام, اے حبیب میں نے تمہیں چن لیا ہے اور میں نے علی علیہ السلام کا انتخاب کر دیا ہے, وجعلتو منکما ذریتا طیبہ, اور تم دونوں سے میں نے پاک و پاکیزہ نسل کو پیدا کیا ہے, جعلتو لہم القوم, اس نسل کے لیے میں نے خمس کو قرار دیا ہے, اس کے لیے ہے خمس. بس آج کی آخری روایت سنیں, اس کے بعد انشاءاللہ کل سے مسائل شروع ہو جائیں گے. یہ روایت ہے فقہ الرضا میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, قیل للعالم ما ایسر ما یدخل به العبد النار, یہ وہی پرانی حدیث کا ایک حصہ ہے, قیل للعالم, ترجمہ اس کا یہ ہوگا سیدھا سا کہ عالم سے کہا گیا, لیکن یہ لفظ عالم جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ کئی مقامات پر یہ تقیے کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے, لوگ امام کا نام لینے سے گھبراتے تھے, ڈرتے تھے, لہذا امام کے نام نہیں لیتے تھے, پھر وہ کیا کہتے تھے, عالم نے ارشاد فرمایا, تو عالم تو ہیں وہ, تو عالم کا لفظ استعمال کرتے تھے عام طور پر. کبھی یہ ہوتا تھا کہ امام کے لیے خطرہ ہوتا تھا اس لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا, اور کبھی یہ ہوتا تھا خود راوی کے لیے خطرہ ہے, ہو سکتا ہے کہ امام کو سہولت دے رکھی ہو اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے, لہذا امام کے لیے خطرہ نہ ہو, مگر جو شخص بھی جو راوی امام کا نام لے گا اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی, اس کے بچے خطرے میں پڑ جائیں گے, تو پھر امام کا نام نہیں لیتا تھا, وہ کہتا تھا عالم نے کہا. اب یہ لفظ استعمال اس طرح سے ہوا کہ عالم سے کہا گیا, پوچھا گیا ان سے, سوال کیا گیا, وہ سوال کیا تھا, وہ کل کی حدیث میں آیا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. جواب امام نے دیا, قال ان یاکل من مال الیتیم درہما, کہ یتیم کے مال میں سے ایک درہم کو استعمال کرے, کھا جائے, یتیم کے مال کا ایک درہم کھا جائے, بس یہ کافی ہے اس کو جہنم میں دھکیل دینے کے لیے. ونحن الیتیم, اور ہم بھی یتیم ہیں, جو کل تفصیل آ چکی تھی ساری. الا ان قال, پھر امام نے آگے اور ارشاد فرمایا, فَعَلَى كُلٍ مَنْ غَنَمَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَالًا فَعَلَيْهِ الْخُمْسُ, ہر شخص کی جو کسی وجہ سے مال حاصل کرتا ہے اس پر خمس واجب ہے, اس کی ذمہ داری ہے خمس ادا کرنا. فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ, اگر اس نے خمس نکال دیا تو گویا اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا, جو اس پر تھا اس حق کی اس نے ادائیگی کر دی. وَتَعَرَّضَ لِلْمَزِيدِ, اور فقط یعنی کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کر دی, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد اس نے اپنے مال کو مزید بڑھنے کے لیے پیش کر دیا, اضافے کے لیے پیش کر دیا. تو یاد رکھیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اکثر اس کا مال ضائع نہیں ہوتا, کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اگر ضائع ہو جائے, ضائع ہونا تو بہت دور کی بات, اکثر مقامات پر اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس میں اضافہ ہوگا, اس میں بڑھوتری ہوگی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو قرآن کی آیت ہے, ایک اگر لے کر آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے لیے اس نے ایک روپیہ خرچ کیا ہے تو پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے دس ہیں, اگر اس نے ایک خرچ کیا ہے تو اس کے لیے دس ہیں. اور بہت ساری آپ کو معاشرے میں ایسی مثال مل جائے گی جو یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم خمس نہیں دیتے تھے تو ہمارے مال میں اتنی برکت بھی نہیں, جب سے خمس دینا شروع کیا ہے اتنی مال میں برکت ہو گئی کہ ہم خود حیران ہیں. تو اس کی ذہانت نہیں بڑھ گئی ہے, اس کی قابلیت نہیں بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مال میں اضافہ ہونے لگا, نہیں, اس کے مال میں برکت میں اضافہ ہو گیا ہے. چنانچہ یہ مال میں اضافے کے لیے بھی بڑی بہترین. وحل لہ باقی مالہ وتابا, اب جو باقی مال بچا ہے اس کے لیے حلال بھی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے, تابہ پاک ہے, اب اس مال کو وہ آرام سے استعمال کر سکتا ہے. وکان اللہ اکثر علی انجاز ما وعلہ العباد من المزید, اور پروردگار زیادہ قدرت رکھتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس سے زیادہ بندے کو عطا کرے. اگر پروردگار نے ہزار دینے کا وعدہ کیا تھا تو کئی گنا سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہزار کے بجائے ایک لاکھ عطا کر دے. چنانچہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے ملتا ہے, اپنی قابلیت اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں, اللہ کی عطا اطاعت اور اللہ کی عطا کرتا نعمت کی وجہ سے اس کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. وتطہیر من البخل علی ان یغنی نفسہ مما فی یدہ من الحرام الذی بخل فیہ, اور پروردگار ایک کام اور بھی کرتا ہے, ایک کام تو یہ ہو گیا کہ اس نے خمس نکالا لہذا اس کے مال میں اضافہ ہو گیا, دوسرا کام پروردگار یہ کرتا ہے کہ اس کو کنجوس بننے سے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے, کنجوس بننے سے بچا لیتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے کنجوسوں کی آپ نے داستانیں سنی ہوں گی, اور بڑی عجیب و غریب حیران کر دینے والی کنجوسوں کی داستانیں ہوتی ہیں. خود قارون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جس کے خزانے کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار نے کیا ہے, قارون اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ کئی اونٹوں پر باقاعدہ سونے کی بوریاں لاد کر, جواہرات کی بوریاں لاد کر لے جایا جاتا تھا, اور اس کے خزانے کی کیفیت یہ تھی, جیسے آپ میں سے کچھ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ پڑھنے والے اپنے کلاس فیلو, آپ کے کلاس فیلو یعنی آپ نے میٹرک پاس کیا, آپ کے ساتھ تھے وہ چھٹی کلاس سے میٹرک کلاس تک, میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ آ گئے مدرسے میں, وہ چلے گیا بزنس میں, اب آپ چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد جب اس سے ملاقات ہو رہی ہے یا جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پانچ سال کے بعد اس کے بارے میں یہ سن رہے ہیں کہ بھائی اس نے تو بہت بڑی گاڑی خرید لی ہے پانچ سال کے اندر اندر, اور گاڑی خود نہیں چلاتا, اس کا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے, اور اس کا بنگلہ ڈیفینس میں. تو دل میں شاید کیا خواہش بدل گئی, ارے بھائی واہ کیا ترقی کی اس نے, کیا کارنامہ انجام دیا. بالکل یہی بات قارون کے لیے اسی قوم والے کہا کرتے تھے جب وہ خزانہ لے کے چلتا تھا, ارے یہ وہ قارون ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, ہمارے ساتھ چائے پیا کرتا تھا, یہ وہ قارون, ارے دیکھو تو صحیح آج کیا شان ہے اس کی. بالکل یہی کیفیت جو کبھی کبھار آپ اپنے کلاس والوں کو دیکھتے ہیں, اپنے پڑوس والوں کو دیکھتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں, اور حیرانی ہوتی ہے کہ ارے یہ اتنا آگے بڑھ گیا. قارون کے قوم والوں کو قارون کی کیفیت دیکھے یہ رشک ہوتا تھا, مگر قارون کی کنجوسی کا عالم کیا تھا کہ وہ گلاس میں دودھ ڈالنے کے بعد وہ دودھ پیتا نہیں تھا, گلاس کے باہر سے فقط دودھ وہ چاٹتا رہتا تھا, رات کو چاٹتا رہتا تھا. یہ آدمی اتنا بخت، یہ بدترین بیماری ہے. اگر چاہے یہ جسمانی بیماری نہیں، مانوی بیماری، مگر بدترین بیماری یہ. اگر بیماری کسی کو لگ جائے کہ انسان پیسہ بچانے والا بن جائے، بخیل بن جائے، تو بہت جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا. اربوں کے حساب سے دولت ہے، مگر خرچ کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا. پروردگار ایک نعمت تمہیں اور عطا کرے گا کہ اگر تم خمس ادا کرو گے تو بخیل بننے کی بیماری سے تم کو بچائے گا، وہ تم کو پاک و پاکیزہ بنائے گا. الا یغنی نفسہ مما یدعی من الحرام، کہ تمہارا نفس بے نیاز ہو جائے گا حرام میں پڑنے سے. حرام کون سا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر فرض کیجیے کہ کوئی شخص اپنا پیسہ استعمال نہیں کر رہا تو وہ گناہ کر رہا، حرام کر رہا ہے. نہیں، ایک اور اہم چیز ہے. حرام کس طرح سے کیا؟ الذی بخل فیہ ہے، کہ جس میں تم بخل کر رہے ہو، خمس نہ نکال کے بچت کر رہے ہو. یہ خمس نہ نکال کے جو بچت کر رہے ہو یہ حرام کام ہو رہا ہے، اس سے پروردگار تمہیں بچاتا رہے گا. بل قد خسرت دنیا والآخرہ وذلک هو القرآن المبین، بلکہ یہ بخل بسا اوقات ایسی بیماری بڑھ جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہو جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کم از کم ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے نہ ہو. ان چند مثالوں میں بھی یہ ہے کہ کروڑوں اس دنیا میں رہ کے کمایا اور جمع بھی کیا، کروڑوں موجود ہے، مگر خود اپنے ہاتھ سے ایک پیسہ خرچ کر کے نہیں جا رہے. زیادہ سے زیادہ ان کا دل اگر چل رہا ہے تو کس چیز پر چل رہا ہے؟ کہ بھائی میرے بعد میرا خمس نکال دینا، میرے بعد میرا حج کروا دینا، میرے بعد میرے رد مظالم ادا کر دینا، میرے بعد میرا فطرہ ادا کر دینا. زندگی میں کبھی فطرہ دیا ہی نہیں میں نے. یہ مرنے کے بعد کی ساری وصیت کر کے جا رہے ہیں، اپنی زندگی میں کچھ نہیں، کوئی کار ایسا نہیں. تو اب ایسا آدمی اگر کروڑوں یا اس دنیا میں کماتا بھی ہے، خرچ نہیں کرتا، تو دنیاوی زندگی تو اس کی بیکار ہے نا. استعمال نہیں کرتا، دنیاوی زندگی بیکار ہے، فائدہ کیا ہوا جو اتنا سارا جمع کرنے کے بعد خود استعمال تو کر نہیں رہا، تو دنیاوی زندگی بھی اس کی بیکار ہو گئی اور اخروی زندگی میں اس کو خسارا. چنانچہ اسی کے لیے امام نے لفظ استعمال کیا یہاں پر، قد خسرت دنیا والآخرہ. یہ شخص وہ ہے کہ دنیا میں بھی خسارا اٹھانے والا ہے، آخرت میں بھی خسارا اٹھانے والا ہے، اور یہ والا خسارا دنیا اور آخرت دونوں کا خسارا. وذالک هو الخسران المبین، یہ تو کھلم کھلا واضح خسارا ہے. چنانچہ جو اس میں پڑ گیا وہ تو بہت بڑے نقصان میں پڑ گیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَخْرَجُوا حَقَّ اللَّهِ مِمَّا فِي أَيْدِيكُمْ، لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو اللہ کا حق ہے اس حق کو ضرور ادا کرنا چاہیے. جو تمہارے ہاتھ میں اللہ کا حق ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. يُبَارِكُ اللَّهُ لَكُمْ فِي بَاقِي هِ وَيَسْكُو، جو باقی ہوگا پھر اس میں پروردگار برکت عطا کرے گا. يُبَارِكُ، برکت عطا کرے گا پرور، تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا. اور وجہ اس کو پہلے کہیں کوئی چیپٹر پڑھاتے ہوئے لفظ زکات کی ہم نے وضاحت کی تھی. زکات غالباً فطرہ ہی پڑھاتے وقت، شاید اس وقت یاد نہیں ہے. زکات کا لفظ ایک آیا تھا، اس وقت وضاحت کی تھی کہ زکات کے معنی کیا اسلام نے آ کے پیدا کیے ہیں. عربوں کے پاس یہ زکات کا لفظ پہلے سے نہیں تھا، تھا پہلے سے تھا، تو اس وقت زکات کے معنی کیا تھے؟ ابھی تو معنی ہے زکات نکالنا. اس وقت زکات کے معنی کیا تھے؟ اصل میں جو اس وقت زکات کے معنی تھے، اسلام نے انہی معنوں میں زکات کو اب بھی استعمال کیا ہے. اس وقت زکات کے معنی کیا تھے؟ زکات کا مطلب ہے کہ مال کا بڑھنا. تو زکات دینے والا اس بات کا اطمینان رکھے کہ اب یہ زکات دے رہا ہے تو اس کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی امام نے وہی لفظ استعمال کیا کہ خدا ایک تو اس کے مال میں برکت دے گا اور پھر اس کے مال کو بڑھائے گا اور ترقی دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، یاد رکھو کہ پروردگار عالم فقط وہ ذات ہے کہ جو بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اور جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں. ان کو ہمیشہ پروردگار کی جانب سے نعمتیں چاہیے، عطا چاہیے. یہ ہمیشہ فقیر ہیں، ہمیشہ پروردگار کے سامنے دست دعا سوال اور سوال کرتے ہیں، سوال کا ہاتھ پھیلاتے رہیں. وقد قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منکم. اس کے بعد امام نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی ہے. دیکھیے کیسی زبردست آیت ہے. کبھی اگر موقع ملا تو اس پر نہیں گنجائش نہیں ہے, میں اپنی گفتگو یہاں روک دیتا ہوں اس لیے کہ بعد میں نماز کے وقت میں تاخیر ہو جائے گی. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو کا اختتام ہوگا اور ہماری گفتگو حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس آیت کے حوالے سے چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ بات کی پوری طرح سے وضاحت ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. باوجہ بلند صلوات پڑھیں.